آگے اب مہر سے متعلق آیات ہیں, دو آیتیں ہیں, اور ایک آیت میں کیا ہے, رخصتی نہیں ہوئی مہر مقرر نہیں ہوا, اور دوسری آیت میں 237 میں رخصتی نہیں ہوئی مہر مقرر ہوا, بس دونوں میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھتے ہیں ان آیات کو کہ کیا ہوتا ہے, اور یہ طلاق یافتہ کی ہیں. لا جناح, بیوہ کی تو آپ کو پتہ چل گئی نا, بیوہ کو تو مہر ملے گا ہی ملے گا, اگر مہر مقرر نہیں بھی ہوا ہوا تھا, فکس نہیں بھی ہوا تھا, تو مہر مثل مل جائے گا, اور اگر مہر مقرر ہوا ہوا تھا تو پورا مہر ملے گا, چاہے رخصتی نہ بھی ہوئی ہو. لیکن اب اگر طلاق ہو گئی ہے کسی کو تو کیا ہوتا ہے, لا جناح علیکم, کوئی گناہ نہیں تم پر, ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن, کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہو. اچھا پہلے تو اس کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جب عورت کو طلاق دے دی جائے اس وقت کہ جب ابھی اس کو چھوا نہیں ہے, رخصتی نہیں ہوئی, نکاح ہوا ہے صرف, تو یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. ہمارے یہاں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. بے شک طلاق دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے, اسلام جوڑنے کو پسند کرتا ہے توڑنے کو نہیں, مگر ایسا مرحلہ آ جائے کہ ابھی سے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری نہیں چل سکتی آگے, تو بجائے اس کے بعد میں شادی کر کے اور اس کے بعد دوسرے عورت کو خوار کیا جائے اور اس کا پھر اور زیادہ بڑے مسئلے پڑ جائیں گے, تو اگر ابھی سے یہ نہیں آپس میں چل سکتے تو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ لا جناح, ہمارے ہاں تو صرف تھوڑی بہت بات کے اوپر ہی اگر ختم کر دی جائے بات تو اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ خاندان ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے کبھی ساری زندگی, پھر دشمنیاں پڑ جاتی ہیں, حالانکہ منگنی توڑنے پہ بھی صرف, حالانکہ ایسی چیزوں کو پہلے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے بعد میں, لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کہ نہیں چل سکتے تو نکاح توڑنے میں یعنی طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, دین نے وسعت رکھی ہے, وسعت رکھی ہے. دیکھیں نا اگر اس کو کہہ دیا جائے نہیں نکاح کر لیا اب بس شادی کرنی ہی پڑے گی, اب یہ نہیں ختم ہو سکتا, اسے اب یہ بس ایک بند گیا تو اب ساری زندگی کے لیے بند گیا, اب یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا, تو بعد میں کتنے زیادہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں اس عورت کے لیے. سوچے نا ذرا جب بچے ہو جائیں گے یا کوئی اور آگے, ظاہر ہے رخصت ہو گئی تو اس کی وہ والی بات تو نہیں رہے گی, نکاح ختم ہونا اگر اسی وقت ختم کر دیا جائے وہ بہتر ہے, اگر نہیں چل سکتے تو تب کی بات ہے. تو پہلے تو ایک بات یہ ہو گئی, تو اس میں کوئی گلٹ نہیں سمجھے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ کر لیا, کتنا بڑا جرم کر لیا. او تفریدو لہن فریدا, یا یہاں پہ ایک چیز محذوف ہے, یہ جو لم آ رہا ہے نا پیچھے لم, وہ تمسو ہننا کے لیے بھی ہے, اور او لم تفریدو لہن فریدا یہاں کے لیے بھی ہے, لم وہی لم آ رہا ہے, یہ یاد رکھیں. تو آپ بریکٹ میں لکھ لیں نہیں, ٹھیک ہے, یا نہیں تم نے مقرر کیا ان کے لیے فریدہ کچھ مہر. مہر کو کیا کہا گیا, فریضہ کہا گیا ہے, فریضہ جو چیز لازم ہو اور جس چیز کی مقدار معین کرنا ہو, فکس کرنی ہو, دونوں معنی ہیں نا فرض کے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ مہر ہمارے ہاں کوئی فریضہ سمجھا ہی نہیں جاتا, مہر کی کیا وقت ہے, مہر کو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے کلام میں فریضہ کہا ہے اس کی کوئی حیثیت ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. مہر کیا چیز ہوتی ہے, یہ نکاح کے موقع پہ عورت کو دیا جانے والا ایک سمجھ لے تحفہ, وہ کوئی رقم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, زیور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, جائیداد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی بھی اس کو جو فائدہ پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, دور جاہلیت میں نا عورتوں کے ساتھ بہت ہی وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا, اور بہت ساری اس کی جائز ضروریات, بنیادی حقوق بھی, اس کے جو بیسک رائٹس تھے نا وہ بھی نہیں دیے جاتے تھے. اسلام نے جہاں پہ عورتوں کو رائٹس دیے ہیں وہاں پہ اس کی عزت اور تکریم سے بھی اس کو نوازا ہے, کہ شادی کے موقع پہ خامد اس کو کیش یا مال وغیرہ کوئی بھی صورت میں حسب حیثیت, جو اس کی حیثیت ہے, کچھ نہ کچھ گفٹ ضرور دے. اس کو شریعت میں حق کے مہر کہا جاتا ہے, یو ہیو ٹو گیو دا گفٹ, اس کے بغیر نہیں ہے نکاح. और उस वक्त उसको शादी के मौके पर कहना होता है कि भाई आके मेहर मतलब ये बांध रहा है। अब अगर फिक्स नहीं किया, जो मैंने आपको बताया वैसे उसके बगैर नहीं है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन फिक्स नहीं किया, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है ना कि कभी कभी होता है कि रकम नहीं फिक्स की होती, भाई मसलन कितना जेवर, हाँ जो चलो भाई जेवर कर देंगे, जेवर कौन सा कितना, वो फिक्स नहीं हुआ कुछ भी, चलो कैश या किसी जायदाद, लेकिन वो नहीं बताई गई कि क्या। तो नहीं तुमने मुकर्रर किया उनके लिए कुछ हक मेहर। अब अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा इस औरत की भी यानी राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि ठीक है आदमी अपनी जगह राइट है, उसने छोड़ दिया, उसने कहा भी मैं इस औरत के साथ नहीं चल सकता, लेकिन सोचें इस औरत की कितनी दिल शिकनी हुई होगी, उसका दिल कितना टूटा होगा, कितनी उसको तकलीफ़ पहुँची होगी। तो औरत को भी मुसीबत में नहीं डाला, मर्द को भी नहीं मुसीबत में डाला कि नहीं तुमने अब यहीं करना, अब तुमने एक दफ़ा निकाह कर लिया यहीं करना, औरत को भी मुसीबत में नहीं डाला कि औरत जिस जो उसके नाम के साथ जुड़ी रही है कुछ अरसा, तो अब जो उसको दुख हुआ है, सदमा पहुंचा है, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, चाहे तुमने मेहर नहीं मुकर्रर किया था, फिक्स नहीं किया, वह मत्तेउहुन्ना मालो मता दो उनको, कुछ ना कुछ उनको फायदा देना जरूरी है, यानी कोई तोहफा कोई हदिया कोई चीज, इसके क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा इससे। देखें एक तो इसका फायदा है कि औरत की कुछ ना कुछ दिलजोई हो गई, क्या कुछ ना कुछ उसका हौसला बढ़ा, वो देखें एक बंदा ही सोचती है कि मेरे पास तो मेरा क्या मतलब वो रहा कि मेरे निकाह हुआ उसके बाद ख़त्म हो गया, एक बंदे के नाम के साथ जुड़ी रही, इतना उसका वक्त भी उसने ज़ाया किया, क्या उसको मिला। तो चलो एक और तो कॉम्पेंसेशन कुछ नहीं हो सकती, चलो कुछ आपने दे दिया, या ये भी आप देखें दोनों ख़ानदानों में जो नफ़रत एक पैदा हो जाती है ना, एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें भी कमी वाकई होती कि कुछ ना कुछ दे दिया। फिर तीसरी चीज़ ये पता चलता है कि आदमी को वाकई अफसोस हुआ है कि देखो मेरी तरफ से मतलब एक यानी पहले मेरे नाम के साथ तुम जुड़ी रही, अब ख़त्म, मेरी तरफ से ख़त्म हुआ ये चीज़, तो मैं कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, उसके एक एक तरह से उसके दुख का उसके अफसोस का भी पता चलता है। ऐसे नहीं है कि धड़ल्ले से बस ठीक है मुझे क्या परवाह, पहले निकाह किया था और उसने खेल समझ लिया वो तलाक दे दी, नहीं कुछ दिया है उसको, ठीक है। तो देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के अहकामात में कितनी हिकमतें हैं, कितनी इसके अंदर ऐसी बातें हैं जो सीखने की, ये हैं फैमिली लॉज। और ये जाहिर है जहाँ पे निकाह होंगे वहाँ पे ऐसे काम भी होंगे, कहीं नहीं भी होगी। देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि तलाक लफ्ज़ ऐसा है कि बस इसको मुंह से भी ना निकालो, ये तो बहुत ऐसे कुफर का कलमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में तलाकें भी होती थी लोगों की, निकाह भी होते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, ये कोई बिग डील नहीं होती थी कि शादी है तो वो कभी इतनी ज़िंदगी मौत का मसला बन गया जैसे हमारे यहाँ होता है, रिश्ता नहीं दिया तो ज़िंदगी भर के लिए किसी का दूसरे का मुंह नहीं देखा। बहन भाइयों में अक्सर ये हो जाता है कि नहीं हमें रिश्ता दिया था तो अब बस हमारे तुम्हारे साथ ताल्लुकात ही ख़त्म। इसी तरह किसी कोई अपनी पसंद की जगह पे करना चाहता है, वो उसने कर ली तो उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए उसके साथ नाता ख़त्म। इसी तरह किसी ने कोई ज़िद करके किसी जगह पे करना चाही तो उस घर के अंदर एक मसले पड़े हैं, सारी चीज़ें छोड़ के एक चीज़ के पीछे पड़े हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं था। इसी तरह किसी का शादी हुई और उस पर बुलाया नहीं तो तब मसले पड़े हैं, तो ये चीज़ें उन लोगों में नहीं थी। वो शादी भी करते, शादी करना कोई ऐसी बिग डील नहीं थी कि भाई उसके लिए साल हा साल पहले से तैयारियाँ हो रही हैं, उसके लिए शॉपिंग्स हो रही हैं, किसी को कार्ड नहीं मिला और उस पर मिस्टर एंड मिसेस सिर्फ लिखा तो उसके ऊपर नाराज़गियाँ हो रही हैं, फेथ फैमिली क्यों नहीं लिखा आपने। ये ना हमने ये बेकार मसलों को इश्यूज़ बना लिया हुआ, उनके अंदर ऐसा नहीं था। अब एक साहबी जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रंगे हुए कपड़े देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भैया आप کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نکاح کر لیا. تو یہ تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر ولیمہ ضرور کرنا. یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کے لیے نکاح کرنا کوئی ایسی بات نہیں تھی. آپ یہ نہیں وہاں پہ ہو رہا کہ او ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رہتے ہیں تو ان کو نہیں بلایا تو اب کیا ہوگا, ان سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, ان کو اگر انویٹیشن نہیں ملا وہ ناراض نہ ہو جائیں, فلانے کو نہیں بلایا وہ نہ ناراض ہو جائے. یہ تو ہم نے جب زندگیوں میں کوئی مقصد نہیں رہتا نا تو بیکار چیزوں کو ہم نے نا ایک اتنی بڑی امپورٹنس دیتی ہے کہ جو یعنی اتنی قابل بھی نہیں ہے. ایک ایک کارڈ کے پیچھے, ایک ایک رشتے کے پیچھے ناراضگیاں اور زندگی بھر کی ناراضگیاں. کتنے خاندانوں میں ان باتوں پہ ناراضگیاں ہوتی ہیں. اسی طرح طلاق کا تھا, ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا ایسا. اب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی, اب اس طرح تو ہو جانا چاہیے تھا کہ زندگی بھر کے لیے اب بس ختم, اب یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ بس نہیں. اچھا ٹھیک ہے ختم ہو گئی تو کہیں اور آدمی بھی کر لیتا تھا تو عورت بھی کر لیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا, اگر تم نے ان کو ہاتھ نہیں بھی لگایا تم طلاق دے دیتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن کیا بات ہے اگر ان کا مہر مقرر نہیں کیا ہوا, ایون دین ان کو کچھ نہ کچھ دو, کچھ دے کے ان کو یعنی یہ معاملہ ختم کرو. اب کتنا دو, اب دیکھیں مہر تو مقرر نہیں ہے نا, کتنا دیا جائے پھر مال متا, کیا اس کی مقدار ہونی چاہیے. علی الموسی قدر ہو علی المقدر قدر ہو, سمپل ایز دیٹ. وسعت والے وسعت کے مطابق دے دیں, جو زیادہ امیر ہے وہ زیادہ دے دے, جو تنگ دست ہے فقیر ہے کم وہ والا ہے وہ کم دے دے. ابن عباس نے فرمایا کم سے کم یہ ہے کہ ایک جوڑا ضرور دیا جائے, اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک خادم دے دیا جائے, اس سے کم درجہ یہ ہے کہ چاندی دے دی جائے. خادم جس کا مطلب چاندی سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہوگا نا, غلام ایک خرید کے دے دیا. قاضی شرح نے کہا 500 درہم دے دیے جائیں. تو یعنی ایک جوڑا تو کم سے کم ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, دینا تو دور کی بات ہے, الٹا کیا کہا جاتا ہے, وہ جو ہم نے گفٹ دیے تھے نا وہ بھی واپس کرو, وہ اس وقت دے دیے تھے اب ہمارا تمہارا کیا تعلق. اسی وجہ سے تو پھر معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, طلاق ہو رہی ہے مگر تم دینے والا رویہ رکھو. مردوں کو کہا گیا تم اوپر والا ہاتھ رکھو, اور متاؤں بالمعروف, متا ہے فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے کے ساتھ, شریفانہ طریقے کے ساتھ. یہ نہیں کہ بھائی کچھ دے بھی رہو ساتھ احسان جتا جتا کے دے رہو, ہم نے تو آپ لوگوں کو یہ دیا, ہم نے تو یہ کیا, ساتھ تانے بھی دے رہے, آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا, یا ایسے دے رہے جیسے کسی کو بھیک دے رہے ہوتے, خیرات دے رہے ہوتے. نہیں نہیں نہیں, معروف طریقے سے, حقا للمحسنین, یہ حق ہے احسان کرنے والوں پہ. کیا مطلب ہوا, کیا ہے حق, اس کو حق کیا جاتا ہے محسنین پہ, جو محسن بننا چاہتا ہے نا. محسن کون سا لیول تھا, جب ہم نے وہ احسان والی حدیث پڑھی تھی حدیث جبریل, تو اس میں احسان کا لیول کہاں پہ, ٹاپ پہ, نیکی میں ٹاپ پہ ہے. احسان کرنے والا کون ہوتا ہے, جو نیکی کا اعلیٰ ترین بیسٹ ٹاپ والا, ٹاپ والے لیول کی نیکی کرے, نیکی کوالٹی میں اس کی کیسی ہو, بیسٹ بیسٹ کوالٹی کی نیکی کرے. تو یہاں ایک مرد نے جب عورت کو طلاق دیا تو چاہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, ظاہر ہے وہ عورت آئی نہیں اس کے گھر میں, اس نے کیا اسے فائدہ اٹھایا, پھر بھی اس کو کچھ دو, یہ ہے محسن کا درجہ. تو جو ٹاپ پہ پہنچنا چاہتا ہے نا وہ ایسا کرے. محسن لوگ سمجھ لیں کہ یہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے ان پہ, یہ ذمے ہیں ان کے, احسان کی روش یہی ہے, یہ مرد کی طرف سے اعلیٰ ترین نیکی کی سطح ہے, ٹاپ لیول کی نیکی ہے, اور یہ اللہ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی. اب دیکھیں یہاں پہ چونکہ مہر کی بات ہوئی ہے تو تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو جس کے اوپر شادیاں ختم ہو جاتی ہیں. وائس نہیں آ رہی, جی اب آ رہی ہے آواز, جی جس پہ شادیاں ختم ہو جاتی ہیں, باراتیں واپس چلی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مہر جو ہے نا وہ صحیح, وہ اس کا نہیں ہے کہ بھائی ایگریمنٹ نہیں ہوا دونوں میں, یاد رکھے مہر کا بھی یہی رول ہے جو یہاں پہ دیا گیا ہے، علی الموسی ایک قدر ہو و علی المقتری قدر ہو، وسعت والے پہ اس کی وسعت کے مطابق اور تنگ دست پہ اس کے مطابق۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے تکلیف نہیں دی، نہ تو آپ تنگ دست کو کہیں کہ بھئی تم $1,00,000 مہر رکھو، وہ $1,00,000 مہر کیسے رکھے ہو جب اس کی اتنی وسعت ہی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک بارات واپس چلی گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ ایگریمنٹ نہیں ہوا مہر، کیونکہ لڑکی والے کیا کہتے ہیں کہ بھئی مہر $1,00,000 ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں اگر ہم رکھتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہوتا ہے لڑکی والے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر ہماری لڑکی نہ بسی کل کو تو پھر ہمارا کم از کم اس کو اتنا تو ملے گا، اور پھر دوسری بات یہ کہ کم از کم آدمی بھی سوچ کے پھر طلاق دے گا، پھر وہ ایسے ہی نہیں طلاق دے گا کیونکہ اس کو بھی پتا ہوگا کہ اگر میں نے طلاق دی تو مجھے اتنا کچھ دے کے جان چھوٹے گی۔ اور لڑکے والے کم سے کم کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نہ ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ بڑے بڑے مہر پہ اس لیے اگری کر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دینا کس نے ہے، ہے نا، دینا کس نے ہے، کون بعد میں دیتا ہے، یہ بس ٹھیک ہے جتنا مرضی رکھ لو، اور بعد میں تو ہم نے معافی کرا لینا، اور لڑکی کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ تم معاف کر دو، بس ختم ہو گئی، کیونکہ بہت ہی کسی کو اللہ کا خوف ہونا تو معاف کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری ہی چیزیں غلط ہیں، اس لیے کہ اول تو مہر جتنا کم ہو اور شادی کے موقع پہ آسانی سے دیا جا سکتا ہو اتنا ہی رکھنا چاہیے، اور خاوند جو ہے وہ اگر پریشر ڈال کے مہر معاف کروا لیتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مہر بہر صورت ادا کرنا ہی ہے، سوائے اس کے کہ عورت خود اپنی خوشی سے معاف کر دے، چاہے تھوڑا معاف کر دے، آدھا معاف کر دے یا سارا معاف کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن کوئی یہ نیت کر لے کہ میں نے کون سا دینا ہے یا ہم نے معاف کرا لینا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ سارے اللہ کی آیات کا اور اس کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ شریعت نے کوئی مہر فکس نہیں کیا، کوئی اماؤنٹ نہیں فکس کی، بلکہ اس کو آدمی کی حیثیت پہ چھوڑ دیا، اور اس میں کتنی اچھی بات ہے نا، کیونکہ ہر ایک کی اگر بہت بڑے شریعت میں ایک مہر مقرر کر دیا جاتا تو ہو سکتا تھا کوئی افورڈ نہ کر سکتا، پھر اس کی شادی کیسے ہوتی۔ اور پھر مہر کب ادا کیا جائے، مہر کی ادائیگی کے بارے میں بھی شریعت نے بڑی وسعت دی ہے، یعنی نکاح کے وقت بھی مہر ادا کیا جا سکتا ہے، رخصتی سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، رخصتی کے بعد بھی کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر ڈیلے کی وجہ سے خاوند فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی، دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ مہر ادا ہوگا، اگر اس نے کسی وجہ سے پہلے نہیں کیا ہوا تو ادا ہوگا، اس کی وراثت میں سے ادا ہوگا، لیکن مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب جہاں تک یہ بات آتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہر تو شرعی مہر 32 روپے 8 آنے یا کیا ہے یہ چیز، یہ بالکل غلط ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی تو میں اب یہ بات کہوں گی کہ شادی کے موقع پہ مہندیاں کرنے میں، جہیز میں، بریاں بنانے میں، برات ولیموں پہ لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی بات آتی تو شرعی مہر کہہ کے 32 روپے 8 آنے کر دیا جاتا، حالانکہ کہیں سے بھی یہ اماؤنٹ ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ نے مسنون مہر کا حساب کرنا ہے نا، مسنون مہر کتنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کتنا مہر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو اپنی بیویوں کا اتنا مہر دیا ہے کہ 500 درہم چاندی یا 25 دینار، دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم جو ہے نا وہ چاندی کا ہوتا تھا، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر رکھا ہے اپنی بیویوں کا۔ اب یہ کتنا بنتا ہے آج کے اس کے اندر، تقریباً جو 25 दिनार है ना, तकरीबन 8 तोले सोना बनता है, 8 तोले सोना। हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि अल्लाह के रसूल की बीवियों का महर कितना था, तो उन्होंने फरमाया 12 ओकिया चांदी और नश। तो फरमाते हैं कि नश क्या है, कहने लगी नश से मुराद है आधा ओकिया, और ये 500 दिरम यानी 12.5 ओकिया चांदी हुआ। 500 दिरम का तो मैंने आपको ये बता दिया है ना, 500 दिरम को अगर सोने के लिहाज से देखा जाए ना तो ये 25 दीनार बनते हैं, 25 दीनार, और 25 दीनार 8 तोले सोना बनता है। अब मुझे बताएं कि कहाँ से ये 32 रुपए आ गए, हालांकि उसमें ये औरत का एक दुपट्टा भी नहीं आएगा, फकीर भी नहीं लेता होगा। तो हमने बस अपनी उनके लिए ना इस तरह की चीज़ें करनी, और अगर कोई कहे ज़्यादा का तो फिर तो देखें कि क्या वहाँ पे कितनी लड़ाई शुरू हो जाए। नजाशी ने आपको पता है ना हज़रत उम्मे हबीबा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़वाया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 4000 दिरहम आपको लिख के भेज दिए थे और आपने उसको कबूल कर लिया था, ये अबू दाऊद की रिवायत है, 4000 दिरहम। तो अब इसे अंदाज़ा लगा लें कितने बनेंगे, ये दिरहम जो 1 दिरहम होता था ना 2.975 ग्राम का होता है चांदी का, तकरीबन 3 ग्राम चांदी का 1 दिरहम होता है, तो 4000 दिरहम का महर था हज़रत उम्मे हबीबा का। इसी तरह एक दफ़ा ये हुआ था हज़रत उमर जो थे, इब्ने कसीर में ये रिवायत भी है कि हज़रत उमर ने खुतबा दिया और लोगों को डांटते हुए फरमाया कि तुम औरतों के महर बहुत ज़्यादा मकदार में क्यों मुकर्रर करते हो, अल्लाह के रसूल और सहाबा कराम में तो महर 400 दिरहम या इससे भी कम हुआ करता था। अगर हक महर ज़्यादा मुकर्रर करना अल्लाह के हाँ कोई तकवा का शर्फ का मयार होता तो फिर सहाबा कराम से तुम सबकत नहीं ले जा सकते थे, फिर तो सहाबा बहुत ज़्यादा महर रखते ना, इसलिए 400 दिरहम से ज़्यादा महर मुकर्रर ना किया जाए। खुतबे के बाद हज़रत उमर जब मिंबर से नीचे उतरे तो एक औरत ने हज़रत उमर से कहा कि आपने 400 दिरहम से ज़्यादा महर मुकर्रर करने पर पाबंदी लगा दी है। हज़रत उमर ने कहा हाँ। इस औरत ने कहा क्या आपको मालूम नहीं है इस बारे में कुरान पाक में क्या फ़ैसला है। उन्होंने कहा क्या फ़ैसला है, तो उस औरत ने कहा कि आपने कुरान पाक की ये सूरह निसा आयत नंबर 20 नहीं पढ़ी, वह आतैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शैया, अगर तुमने किसी औरत को ख़जाना भी महर के तौर पे दिया हो तो तुम उससे भी कुछ वापस ना लो। तो इसका मतलब इतना ज़्यादा भी महर रख सकते हैं कि ख़जाना दिया हो। इस पर हज़रत उमर बेसाख्ता पुकार उठे, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, या तो हर शख्स उमर से ज़्यादा फ़कीह है। फिर आप दोबारा मिंबर पे चढ़े, कहा लोगों मैंने तुम्हें 400 दिरहम से ज़्यादा महर मुकर करने से रोका था, मैं उस हुक्म को वापस लेता हूँ, लिहाजा तुम में से जो जैसी हैसियत रखता है जितना चाहे महर मुकर कर सकता। सोचें आप, औरतें भी कितनी फ़कीह थीं, तो हज़रत उमर भी सुबहान अल्लाह के उनकी भी क्या बात है कि उस वक़्त ही नहीं बिल्कुल अपनी बात पे अड़ गए कि जो है ना औरत ने कहा तो मैं क्यों इस चीज़ को वापस लूँ। फरमाया यहाँ पे तो हर एक ही उम्र से ज़्यादा फ़कीह है भाई। तो इससे पता चलता है कि महर क्या चीज़ है, महर कितना मुकर्रर होना चाहिए, महर कब अदा किया जा सकता है। कुरान जब कह रहा है कि वसत वाला वसत के मुताबिक, तंग दस्त के उस अपनी वसत के मुताबिक, तो फिर हम किस तरह से किसी को ओवर बर्डन कर देते हैं, या किस तरह से फिर हम 32 रुपए रख लेते हैं। एक जूती दुल्हन की उसके महर की रकम से ज़्यादा की होती है, कितनी शर्म की बात है ये कि जो अल्लाह ताला ने जिसको फ़र्ज़ करार दिया उसको हमने मजाक बना लिया, और अपने बेजा फजूल रस्मों के ऊपर हम लाखों उड़ा देते हैं। फायरवर्क्स जो होता है, जो और चीज़ें होती हैं, कितना फजूल उड़ाया जाता है, गाने बजाने पे कितना फजूल उड़ाया जाता है, लेकिन महर का जब आ जाता है तो दिल थाम लेते हैं लड़के वाले भी, और लड़की वाले भी चढ़ाई करने लगते हैं, कभी वहाँ पे झगड़ा क्यों शुरू हो जाता है। कोई ये तो नहीं पूछता कि डीजे बुलाने पे कितने पैसे लगे, इतने लगाने की क्या ज़रूरत है, डीजे ज़रूर बुलाया जाएगा चाहे लड़की का महर 32 रुपये रखा हो। इस लड़की को फ़ायदा होता है, उस औरत के की एक रिस्पेक्ट है, उस औरत को एक तोहफा है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की वो हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। वहाँ से कम कर लो कुछ चीज़, कपड़े 4 कम बना लो, लेकिन हक महर रखो, रीजनेबल रखो, रिस्पेक्टेबल रखो। ये दो बातें याद रख, जो रीजनेबल हो रिस्पेक्टेबल हो, ये ना हो कि बताते हुए भी शर्म आए। तो हक्कन अलल मुहसिनीन, ये हक है एहसान करने वालों पे। अब है ऐसी औरत जिसको तलाक हुई और अभी हाथ नहीं लगाया, और उस औरत को यानी महर मुकर्रर उसका हो चुका है। अच्छा, एक और बात भी मैं यहाँ पे ज़रा सी क्लियर कर दूँ ताकि उसमें भी आपको कोई मसले ना हो, कि क्या चीज़ है अंतमस्सू हुन्ना। तमस्सू हुन्ना का मतलब, अभी हम तो रुख्सती की बात कर रहे हैं ना, लेकिन मिसाल के तौर पे अल्लाह माफ़ करे कि किसी की मसलन निकाह हुआ, रुख्सती भी हो गई, रुख्सती हो गई फिर वहाँ पहुँच के कोई ऐसी बात की, उसके घर में पहुँचे कोई ऐसी बात की नाराज़गी हो गई, उसने तलाक दे दी, तब क्या होगा? तो हम रुख्सती को सिर्फ नहीं, रुख्सती एक सिर्फ एक वर्ड, एक चूँकि ऐसा वर्ड है अप्रोप्रिएट वर्ड, मगर तमस्सू हुन्ना का मतलब है यानी फिज़िकल रिलेशनशिप जब तक नहीं हुआ। और इसकी क्या हद होगी, यानी मियाँ बीवी तन्हाई में किसी मकान में इकट्ठे हों, किसी कमरे में इकट्ठे हों, चाहे अब वो उन्होंने नहीं फिज़िकल रिलेशनशिप किया लेकिन खलवत तो हो गई ना, अकेले तो हो गए ना, अब तो कोई नहीं जाके पूछेगा भाई क्या किया क्या नहीं, मगर इसका मतलब यही है। फिर वो इसी में आएगा, अगर तुमने तलाक दे दी उनको कि तुमने उनको हाथ नहीं अभी लगाया, ठीक है। तो अगर तुम तलाक दे दी मैंने कबली अंत मसूना, इससे पहले कि तुमने उनको हाथ लगाया हो, इसलिए कि पहले वो इद्दत के मामलात में भी किसी का यही क्वेश्चन था, और यहाँ पे हम इसलिए इस बात को समझ लें कि रुख्सती या जब तक ये कहा जाता है कि हाथ नहीं लगाया है तो उसका क्या माना है। वक़्त फ़रद तुम लहुन्ना फरीदा, और तहकीक मुकर्रर कर दिया तुमने उनके लिए महर। अब महर मुकर्रर हो चुका था, हाथ नहीं लगाया, तलाक दे दी, तो अब क्या होगा, फ़निसफ़ुमा फ़रद तुम, तो आधा है जो मुकर्रर किया तुमने, अब आधा महर तुम्हें अदा करना होगा। जो मुकर्रर हो चुका है उसका हाफ, पहले क्या था, महर मुकर्रर नहीं हुआ था, ये नहीं कि महर था ही नहीं, महर तो ज़रूर होगा लेकिन फिक्स नहीं हुआ था अभी, अब फिक्स है तो हाफ पे करना होगा। हाफ क्यों पे करना होगा, इसलिए कि आदमी ने अभी इससे फ़ायदा तो नहीं उठाया, हो सकता है रुख्सती ही ना हुई हो, उससे पहले ही तलाक हो गई हो। इल्ला सिवाय, एक हो सकती है कंडीशन जिसके ऊपर ये कोई इसमें गुंजाइश निकला है, आई याफूना, कि वो औरतें माफ़ कर दें। अगर वो औरत ही कहती है कि ठीक है मैं तो इसके घर रुख्सत होके ही नहीं गई, क्या ज़रूरत है मुझे महर लेने की, तो मैंने माफ़ कर दिया तो ठीक है फिर। औ याफू अल्लदी बियदिही उक़दतुन निकाह, ये कितनी ब्यूटीफुल बात है, या माफ़ कर दे वो शख्स जिसके हाथ में निकाह की गिरा। किसके हाथ में होती निकाह की गिरा, कि वो निकाह को रखे या ना रखे, निकाह एक गिरा है ना बंदे में, किसके हाथ में होती है बताएं, हस्बैंड के हाथ में होती है ना, वो चाहे तो निकाह को रखे चाहे तो तलाक दे दे। तो मुराद कौन है यहाँ पे, हज़रत अली ने फरमाया इससे मुराद खामिंद है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी इंटरप्रटेशन हैं, कि कोई कहते हैं इससे मुराद औरत के वली हैं, कोई कहते हैं इससे मुराद कोई और है। तो इससे मुराद यहाँ पे अल्लदी बियदी ही उकदतुन निकाह, इसके नीचे लिख लें ब्रैकेट में शौहर, या शौहर माफ़ कर दे, शौहर कैसे माफ़ करेगा। मतलब ये है सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी उनको एक यानी इंसेंटिव दिया, कि ये जो आदमी माफ़ कर दे, यानी आदमी ने आधा देना था ना, वो कह के मैंने पूरा ही दे दिया, मैंने माफ़ किया, मैंने पूरा ही दे दिया, मैंने आधा देना था मैं आधा नहीं देता, कोई बात नहीं। देखें कितना बड़ापन उसको सिखाया कि तुम बड़े हो जाओ, तुम बड़े बन जाओ, तुम बड़ापन दिखाओ, तुम फराख दिली दिखाओ। और पिछली जगह पे क्या कहा गया, औरत को कहा गया कि अगर वो चाहे तो माफ कर दे। वअंताफू अकरबु लित्तक्वा, और ये कि तुम माफ कर दो ये ज्यादा करीब है तकवा के। ये कि तुम ताफू, तुम यानी दोनों ऐसा कर, दोनों को कहा गया, या फिर ये भी हो सकता है इसकी इंटरप्रिटेशन के मर्द को कहा गया कि मर्दों तुम माफ कर दो ये ज्यादा करीब है तकवा के, इसलिए कि वो तो औरत है ना, औरत कमजोर भी है, औरत को के ऊपर वो जज्बाती भी है। तुम बड़ेपन का मुजाहिरा करो, तुम्हारे पास वसत है, तुम अपने मकाम के मुताबिक चलो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत के ऊपर एक दर्जा दिया ना, तो तुम उसका लिहाज करते हुए, उसका ख्याल करते हुए तुम बड़ापन दिखाओ। तुम कहोगे नहीं चलो आधा क्या देना, मैं पूरा ही दे देता हूं, कोई मसला नहीं है, इतनी इसको बिग डील ना बनाओ। समझ आ गई बात? तो कितनी खूबसूरत तालीम इस्लाम हमें देता है कि ऐसे वक्त में भी, जिस वक्त के यानी आज तो देखें कि इस वक्त ऐसे मौके के ऊपर हाल क्या हो रहा होता है, खींचा तानी शुरू हो जाती है। औरत कहती है मैं क्यों कुछ छोड़ूं, मर्द कहता है मैं क्यों दूं इसको पूरा, दांतों से चीजों को पकड़ लेते हैं, इतनी हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि बिल्कुल यानी छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ाइयां और वो होती हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पे एक काट खाने वाला जमाना आएगा, मोमिन भी अपने हाथों की चीजों को दांतों से पकड़ लेगा और फजीलत और बुजुर्गी को भूल जाएगा। हालांकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वला तंसबुल फदल बैनकुम, आपस में एक दूसरे के ऊपर फजल करने को ना भूलो। बुरे हैं वो लोग जो एक मुसलमान की बेकसी और तंगदस्ती के वक्त उसे सस्ते दामों उसकी चीज खरीद लेते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैह से मना फरमाया, यानी बताया क्या जा रहा है इस हदीस में कि मोमिन एक जमाना आएगा, मोमिन जो होगा ना वो भी अपने हाथों की चीजों को दांतों से कब इंसान कब पकड़ता है, जब बहुत मजबूत पकड़ना हो तो दांत से पकड़ लेता है कि मेरे से ये चीज ना कहीं चली जाए। एक ऐसा भी जमाना आएगा जो काट खाने वाला होगा, लोग कहेंगे हम क्यों दें, इस चीज को नहीं सोचेंगे कि हम आपस में एक दूसरे के ऊपर फजल करें। फजल का मतलब क्या होता है, हक से ज्यादा दे देना, कोई बात नहीं हक से ज्यादा दे दो, उसका हक तो नहीं बनता, अल्लाह ताला ने तो क्या फरमाया निस्फ दो, कोई बात नहीं लेकिन तुम ना भूलो फजल को, तुम ज्यादा दे दो। औरत को कहा चलो तुम ही छोड़ दो, तुम ही माफ कर दो। कितनी ज्यादा ताकीद है एक दूसरे के साथ फजल की, एहसान करो, जितना भी एक दूसरे से झगड़ा हो जाए, जुदाई होने लगी है, तलाक होने लगी है, एक दूसरे से दिल खराब हो गए हैं, लेकिन तुम एहसान को ना भूलो। अच्छा यहाँ पे तो इससे पहले तलाक का जिक्र है ना कि तुमने हाथ लगाया, बाज दफा तलाक हो जाती है उस वक्त जबकि यानी रिलेशनशिप हो चुका है या बच्चे हैं, नहीं भी बच्चे रुखसती हो चुकी है, फिर भी इंसान ये याद करे कि इस रिश्ते में कभी ना कभी तो कोई ऐसा अच्छा वक्त गुजरा था ना, जो हमने एक दूसरे के साथ कोई मेमोरेबल टाइम गुजारा हुआ है, तो एक दूसरे के साथ एहसान किया करो। इस वक्त की लड़ाई तो तुम्हें याद आ गई है, याद रहती है, और वो एहसान का वक्त भूल गए हो, जिस वक्त तुम एक दूसरे के साथ अच्छे दिन गुजारे थे तुमने। तो देखें कितनी प्यारी तालीम है, अगर इनको कोई फॉलो करे तो मेरे ख्याल में ऐसे कामों में भी इंसान अच्छे तरीके के साथ अलहदा हो सकता है। तो हो सकता है कोई दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, उसमें कोई हर्ज नहीं है या फिर वो अलग हो जाए, लेकिन अच्छे तरीके के साथ, एहसान की रविश के साथ, एहसान को मत भूलो। तो مگر یہیں پہ آ کے یہ مسئلے پڑتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہم نہیں دے سکتے. اس کے لیے دینا مشکل, آدھا بھی دینا مشکل ہوتا ہے, پورا تو کوئی کیا دے گا. اور عورت کے لیے معاف کرنا ایک قیامت ہو جاتی ہے. اب یہ کب کا ہے؟ جس وقت کے یعنی یہ طلاق ہوتی ہے اس وقت کے لیے. پہلے بھی متعو ہننا اس وقت کے لیے تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ اب دے گا, کیونکہ بعض دفعہ ایسے ملکوں میں لاز بن جاتے ہیں کہ اب اگر کسی مرد نے طلاق دے دی ہے تو وہ ہمیشہ زندگی بھر کے لیے اب اس عورت کو نان نفقہ دے. یہ یہاں پہ نہیں کہا گیا, ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آ گئی نا بات؟ اسی معاملے میں انڈیا میں ایک دفعہ ہوا تھا, کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک کیس تھا جس میں فیصلہ دیا تھا اور اس پہ بہت انڈیا میں احتجاج ہوا تھا. فیصلہ انہوں نے یہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو ٹھیک ہے, تب تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ دوسری شادی نہیں کرتی تو تب جب تک وہ زندہ رہے گی نا اس کا نان نفقہ آدمی کے ذمے رہے گا, وہ طلاق دینے والے کے ذمے رہے گا ساری زندگی کے لیے. اس پہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے. شریعت نے تو ڈائیورسڈ کے لیے صرف عدت تک نان نفقے کا حق رکھا ہے, اس کے بعد نہیں ہے. اس کے بعد آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی بھی کہ وہ عورت کو پھر بھی دیتا جائے. اب یہاں پہ بھی اسی طرح ہے کہ مہر دیا جائے, اگر تو اس کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے, پورا ہاتھ لگایا ہوا ہے اس کو, اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہے تو پورا مہر دے گا, اور آگے آئے گا پھر اور بھی کچھ دے دو. آگے ہم انشاءاللہ اینڈ میں پڑھیں گے آیت 241 میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی نان نفقہ دے, ساری زندگی عورت کو خرچہ دیتا رہے. تو مسلمانوں نے اس پہ بڑی ایک تحریک چلائی تھی, بہت سے لوگوں کی جانیں بھی اس میں چلی گئی تھیں. آخر کار جو راجیو گاندھی کی حکومت تھی اس نے پھر اس چیز کو واپس لیا تھا اور یہ قانون بنایا گیا کہ اب انڈیا کی کوئی عدالت, چاہے وہ سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو, مسلمانوں کے یہ فیملی لاز میں دخل نہیں دے سکتی. تو لیکن ابھی تک یہاں پہ یہی چیزیں ہیں کہ ابھی تک یہاں کے لاز ایسے ہیں کہ نہیں ساری زندگی دے گا وہ اس غریب کا, کیا پھر مطلب وہ ہے کہ قصور ہے, کہ بس یہی قصور ہے کہ اس نے اسے ایک دفعہ نکاح کیوں کر لیا. اب نکاح کر لیا تو وہ تو ساری زندگی کے لیے پھنس گیا, کیونکہ پھر تو کبھی بھی وہ اس کو چھوڑے گا تو پھر ساری زندگی اس کو اس کے لیے دینا پڑے گا. اور یہی وجوہات ہیں, دیکھیں یہ فلاز ہیں ان کے قوانین میں. اسلام کتنا اچھا قانون دیتا ہے اور ان کے قانون میں اتنا بڑا یہ فلو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی وجہ سے یہاں کے لوگ اب شادیاں نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں اگر ہم کسی اس میں بند گئے, کہیں ہم نے شادی کرنے کی غلطی کر لی اور اس کے بعد ڈائیورس اگر دینی پڑی تو سب چیزیں آدھی آدھی کرنی پڑیں گی, اور آدھی آدھی کرنی پڑیں گی اس کے بعد اس کو بھی نان نفقہ ساری زندگی کے لیے دینا پڑے گا, یا کچھ ارزمانے تک کے لیے, یا یہ چیزیں ہی جو ہماری پراپرٹی ہے جو ہم نے بنائی ہے یا کچھ ہے وہ سب ہاف ہاف کرنا پڑے گا. تو ہم کیوں کریں؟ اس کی وجہ سے وہ شادیاں ہی نہیں کرتے. کتنا سخت کر دیا گیا نا ان چیزوں کو. اسلام کہتا ہے کہ نہیں آپ دو اس کو فائدہ, لیکن ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آئندہ کے لیے کوئی شادی کرنے سے ہی جائے. اب دیکھیں یہاں پہ عورتیں یہ لوگ شادی کرنا چاہتی ہیں, مرد نہیں کرنا چاہتے, وہ پھنسنا نہیں چاہتے. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والا, اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری خفیہ پلاننگیں یا تمہاری باتیں یا تمہارے معاملات, اللہ کے سامنے ہیں, وہ خود آبزرو کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے دوسرا فریق کیا کر رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. جب سب کچھ اس کی نظر میں ہے پھر کون میرا حق لے کے کہیں بھاگ سکتا ہے؟ پھر مجھے تو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے نا فلاں آئے وہ نہ لے جائے وہ نہ لے جائے. نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اگر تم معاف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے, اس پہ تمہیں اجر ملے گا. اگر خاوند آدھا حصہ جو ہے وہ بھی دے دیتا ہے تو اس کو اجر ملے گا, اللہ دیکھ رہا ہے. اور کسی نے کسی کا حصہ مار لیا, حق مار لیا, تو وہ بھی اللہ کی نظر میں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کیا کرو اپنی نمازوں کی اور درمیانی نماز کی. حفاظت کیا کرو نمازوں کی، یعنی کون سی نمازوں کی؟ جتنی بھی تمہاری نمازیں تمہاری ہیں ان کی حفاظت کرو. لفظ کیا آیا؟ حفاظت. حفاظت کس چیز کی جاتی ہے؟ جس چیز کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں نا، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اور یہاں پہ کس کے بارے میں حکم ہے؟ نماز کے. نماز اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو یہ نہ ہو کہ تمہاری نمازیں مس ہونے لگیں. یہ کیوں ایک دم سے آپ دیکھیں گے یہ دو آیتیں 238 اور 239 آیات جو ہیں یہ ایک دم بیچ میں آ گئیں. ابھی تو طلاق کی باتیں چل رہی تھیں. بات یہ ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں، چاہے نکاح کے ہوں طلاق کے ہوں، آپ دیکھیں سب سے پہلے افیکٹ کیا ہوتی ہے؟ نماز. آپ لوگوں کو مسئلے مسائل بتا رہے ہیں، وہ ایسے ہو گیا، اس نے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، اتنی دیر ہو گئی کہ اس میں نماز ہی چلی گئی. آپس میں فیملی بیٹھ کے ڈسکشن کر رہی ہے، یہ ہوا، اس نے زیادتی کر دی، اس نے فلاں نے یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا، پھر اس نے یہ کہا. اب یہ تو معاملات کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، نمازیں جا رہی ہیں. اسی طرح نمازوں کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ذہن کے اندر وہی چل رہا ہے. تو جب اس قسم کی پریشانی گھر میں ہوتی ہے نا، تو نماز کا ہوش کسی کو نہیں رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تاکید فرمائی، دیکھو یہ نہ ہو کہ ان مسئلے مسائل میں تم نمازوں کو ہی بھول جاؤ، اتنا نہ الجھ جانا. اور حفاظت کے اندر نماز کے اوقات کی حفاظت بھی ہے. وقت اول وقت میں نماز پڑھنا وہ بھی ہے. اب دیکھا کہاں ہوتا ہے اوقات کی حفاظت، کہاں ہوتی ہے؟ نمازیں ہی قضا ہو جاتی ہیں. پھر حفاظت میں طہارت بھی ہے، حفاظت میں قبلہ رخ ہونا بھی ہے، حفاظت میں خشوع بھی ہے. تو خشوع کہاں رہ جاتا ہے؟ خشوع کوئی رہتا ہے ایسے وقت میں جب ایسے مسائل ہو رہے ہیں؟ اور اسی طرح نکاح کے مسئلے، جب نکاح کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، تب کتنی نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے؟ تب تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بارات آنے آنے تک میں آدھی رات گزر جاتی ہے، فجر کا ٹائم قریب آ جاتا ہے جب تک آپ اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں ہال سے، اور پھر جب تک آپ چینج کریں اور وضو کریں ادھر فجر کی اذانیں ہو جاتی، نمازیں چلی گئی نا. مغرب کے ٹائم پہ آپ میک اپ کروا رہے ہوتے ہیں، اب اس کے بعد کون نماز پڑھے؟ تو یہ تو نمازیں جاتی ہیں. اسی طرح شاپنگز کے اندر، جب شادیوں کی شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے، کہاں نماز کی حفاظت ہوتی؟ تو یہ نکاح طلاق یہ مسائل جو ہیں، ان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر ایک نماز کو خاص طور پہ ذکر کیا، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی. اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں کہ یہ فجر کی نماز کی بات ہے، کسی نے کہا ظہر کی نماز کی، کسی نے کہا، لیکن ترمذی میں روایت ہے صلاۃ الوسطی نماز عصر ہے. کہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز عصر ہے، کیونکہ یہ بہت بزی وقت ہے. آپ دیکھیں ہم لوگ بھی زیادہ بازاروں میں کس وقت نکلتے ہیں؟ صلاۃ الوسطی کے وقت، شام کو چلے گئے بازار. اب بازار میں اتنی دیر ہو گئی کہ وہ نماز کا وقت ختم ہو گیا. اور اس زمانے میں بھی دیکھیں، جہاں پہ ابھی تک بھی، آج تک بھی، جہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی، الیکٹریسٹی نہیں، وہاں پہ یہ وقت سب سے بزی وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ریپ اپ کرنا ہوتا ہے تھا بازار والوں کو بھی. مغرب ہونے والی ہے، شام ہو گئی، سب اپنے گھروں میں پہنچ جاتے تھے. تو یہ ٹائم بزی ٹائم، اور یہ نماز چلی جاتی، تو اس کی حفاظت کرو خاص طور پہ فرمایا. نماز عصر کی تو حفاظت کا اتنا زیادہ تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے، یعنی اس کی قضا ہو گئی، رہ گئی اس کی نماز، گویا اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اہل و عیال سارے کے سارے اور اس کا مال سارے کا سارا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ. یعنی سوچیں، ایک بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا ہے، ایک دن اس کو خبر مل جائے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور گھر والے بھی سارے ہی اس میں جل گئے، ختم ہو گئے، گھر بھی ختم ہو گیا، گھر والے بھی ختم ہو گئے، سوچیں اس بندے کی حالت کیسی ہوگی، اور لوگ اس کے ساتھ کتنا افسوس کریں گے. تو جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے نا، وہ ایسا ہی ہے، کتنے اس کے لیے دکھ کی بات ہے، اور لوگوں کو بھی اس کے ساتھ کتنا دکھ کرنا ہے کہ اس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. اب یہ تو دیکھیں جن جو نماز ہی نہیں پڑھتے, جن کی روز ہی قضا ہوتی ہیں, ان کا کیا حال ہوگا. اور خاص طور پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو صلاۃ العصر کو اس کے لیے کہا گیا نا, وہ میں آپ کو خاص طور پہ حدیث سے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کا موقع تھا, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز جو ہے عصر کی نماز, یہ یعنی وہ وقت آ گیا تھا کہ یعنی اس کا ٹائم گزر گیا. حدیث ہی آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ میں مشہور رہنے کی وجہ سے کیونکہ صلاۃ العصر نہیں پڑھ سکے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ جنگ میں ہونے کی وجہ سے ہم صلاۃ وسطی صلاۃ العصر نہیں پڑھ سکے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ہے, یہ عصر کی نماز کا وقت ہے. تو نمازیں ساری, ویسے تو ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ حافظو علی الصلوات ہے, ساری ہی نمازوں کی حفاظت کرو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آ کے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو. جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص نے اس پہ عمل کیا نا تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا وہ نماز ہے, اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ نماز ہے, اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو, اگر وہ مکمل ہیں تو مکمل لکھ دی جائیں گی, اور اگر وہ ناقص ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا اس کے پاس کوئی نوافل ہیں, اگر اس کے پاس نوافل ہوں گے تو جو فرضوں کی کمی ہے وہ نفلوں سے پوری کر دی جائے گی. اسی لیے دیکھیں اس حدیث سے جب یہ پتہ چلتا ہے نا, تو اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں جن نے زندگی میں کبھی نمازیں چھوڑی تھیں, نئی نمازیں پڑھ سکے, یا اس وقت نہیں علم تھا اتنا, جہالت تھی, بس نئی نماز پڑھتے تھے, تو اب وہ کیا کریں, اب احساس ہوتا ہے, گلٹ ہوتی ہے, تو نفل بہت زیادہ پڑھیں. کیونکہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کہا جائے گا دیکھو کیا اس کے پاس نوافل ہیں, اگر اس کے پاس نوافل ہوں گے تو فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری کر دی جائے گی. پھر فرمائے گا دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے, اگر زکوٰۃ پوری ہوگی تو پوری لکھ دی جائے گی, اور اگر زکوٰۃ پوری نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا, اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقے سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی. سمجھ آئی نا بات؟ اسی طرح طبرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز, اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی عمل بھی صحیح ہوں گے, اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو باقی عمل بھی فاسد ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی طبرانی کی حدیث ہے, جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں, جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں, اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں. دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے, سر نہ ہو تو جسم کو ہم کہیں گے کہ یہ کوئی انسان ہے. اسی طرح نماز نہیں ہے تو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے, چاہے آپ باقی کتنے بھی نیکی کے کام, سوشل ورک کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, نہیں اگر نماز نہیں ہے تو دین ہے ہی نہیں ہے آپ کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی طبرانی کی حدیث ہے, قیامت کے دن جو شخص پانچ نمازیں لے کر آیا جن کے وضو بھی ٹھیک ہے اور ان کے اوقات بھی, یہ بھی اس نے حفاظت کی ہے, ان کے رکوع اور سجدوں کی بھی حفاظت کی. رکوع سجدوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ صحیح سے رکوع کیا ہے, صحیح سے سجدہ کیا, یہ نہیں کہ بس گئے اور اٹھے, گئے اور اٹھے, وہ نہیں, رکوع کی سجدے کی بھی حفاظت کی. اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے, وعدہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا, اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی ہوگی اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے, اگر اللہ چاہے اس پر رحم کرے, چاہے تو اس کو عذاب دے, چاہے تو اس کو عذاب دے, چاہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اس کی پکڑ کر لے کہ کیوں اس نے نماز کو صحیح نہیں ادا کی. اور پھر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کا قیام, خشوع, رکوع, سجدہ پوری طرح ادا کیا, تو وہ نماز سفید اور روشن ہوگی, اور اس شخص سے کہے گی اللہ تیری بھی اس طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. یعنی نماز اس کو دعا دیتی ہے. آپ دعائیں لوگوں سے کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کرو, نماز دعا دیتی ہے, اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی، نہ صحیح سے وضو کیا، نہ اس کے اندر کوئی خشوع تھا، رکوع اور سجدوں کو بھی پوری طرح ادا نہیں کیا. دیکھیں نماز اس نے پڑھی ہے، یہ نہیں، یہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ رہا ہے لیکن بس ٹائم جا رہا ہے اس وقت پڑھی، صحیح سے نہ وضو کیا، بھاگ بھاگ کے آدھا پاؤں سوکھا اور آدھا گیلا، نہ خشوع ہے نماز میں، رکوع سجدے بس ایسے ہے جیسے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے، تو وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی اور کہے گی اللہ تجھے بھی اس طرح ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس شخص کے منہ پہ مار دے گا. کیا ہوگا یہ نماز، جیسے کسی کو کہا جاتا ہے نا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری اس چیز کی، لے جاؤ اس کو یہاں سے، اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دے گا یہ نماز کی یہ لے کر آئے ہو تو. اور وہ نماز بدعا دے رہی ہے کہ اللہ تجھے بھی ضائع کرے اس طرح جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. اب یہ تو دیکھیں نماز پڑھنے والوں کے حالات ہیں، تو جو نہیں پڑھ رہے، جو بیچ میں سے نمازیں اسکپ کر رہے ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے؟ جو بری طرح پڑھتے ہیں ان کا یہ حال ہے، اور جو پڑھتے ہی نہ ہوں ان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے عہد میں تو منافق کے سوا کوئی جماعت سے نہیں چھوڑتا تھا، جماعت کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، منافق صرف تھے ایسے جو پیچھے رہ جاتے تھے. تو ہم دیکھتے کہ تھے کہ ایک آدمی دو آدمیوں کا سہارا لے کے صف میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اتنا کوئی ضعیف ہے یا کوئی بیمار ہے تو سہارا لے کے بھی آتے تھے دو آدمیوں کے. ایسے حال ہوتا تھا. آج تو گھروں میں بھی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی یہ کافروں کے درمیان نماز ہی کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، کفر کیا اس نے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے شرک کیا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی تھی تو ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، آپ کچھ دن کے لیے نماز چھوڑ دیں، تو فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے، اور انہوں نے یہ فرمایا، ابن عباس نے یہ بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوگا. تو سوچ لیں جنہوں نے نماز کو چھوڑا ہوا ہے اللہ ان پہ غضبناک ہوگا قیامت کے دن، وہ کیا لے کر جائیں گے اللہ کے سامنے؟ باقی باتوں کا تو بعد میں سوال ہوگا، جو پہلا کوشچن ہی ہے وہ ہی نہیں کیا ہوا. تو اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت ضروری ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے آگے فرما بردار بند کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے کھڑے ہو جاؤ؟ قنوت کی حالت میں. قنوت کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے کہ فرما برداری کی، فرما برداری کی حالت کیسی ہوتی ہے کہ انسان پھر ایسے کھڑا ہو، ایسے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو کہ پتہ چلے کہ یہ ایک فرما بردار بندہ ہے. اور دوسرے اس کے اندر اس کا معنی ہے سکوت. قنوت کا کیا معنی ہے؟ سکوت، یعنی انسان جب نماز میں ہو تو ساکت ہو، نہ صرف بات چیت منع ہے بلکہ نہ ہلے جلے. سکوت کیسا ہوتا ہے؟ اسٹیشنری جیسے، بالکل کہ نہ ہلے جلے، نہ ادھر ہل رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے، نہ یعنی ایسے حالت کے اندر ہے کہ کبھی دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کہیں خارش کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ایسے ہلنا جلنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ بالکل سکوت ہو. دیکھیں پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب دے دیتے تھے لوگ. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ سلام کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینا بند کر دیا وہ جب یہ آیت اتر آئی. اور پہلے وقت میں مسند احمد میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ ضروری باتیں بھی نماز میں کر لیتے تھے، تو جب یہ آیت اتری تو چپ رہنے کا حکم آ گیا نا کہ آپ قانتین بن کے کھڑے ہو جاؤ، بالکل سکوت ہو، خاموشی. اور اس میں صرف خاموشی نہیں ہے بلکہ ہر طرح کا سکوت، آپ کے جسم کے اوپر بھی سکوت نظر آنا چاہیے. اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، آپ نماز میں ہوتے تھے پھر بھی جواب دے دیتے تھے، جب حبشہ سے ہم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نماز کی حالت میں سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا. اب ہمیں بڑا غم ہوا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہم سے ناراض ہو گئے. تو جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا, عبداللہ اور کوئی بات نہیں ہے, میں نماز میں تھا اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا, یہ حکم پھر اترا تھا, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جان لینا چاہیے کہ نماز کی حالت کے اندر ایک تو کیا ہو, فرما برداری کی اطاعت کی حالت ہو, یعنی ایک ایسی حالت ہو کہ پھر آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے, سجدے کی جگہ پہ. اور جب آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے تو پھر کہاں نظر ہونی چاہیے, شہادت کی انگلی سے آگے نہیں جانی چاہیے, پھر نہیں سجدے میں, پھر شہادت کی انگلی ہے نا یہاں تک بس نظر, ٹھیک ہے. اور نہ ہلنا جلنا ہے, نہ کوئی بات چیت کرنی ہے, عاجزی جھکاؤ, ٹھیک ہے. اب یہ کیوں باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں, طلاق کی بات آ رہی تھی جس میں دیکھیں جو 5 دفعہ دن میں اس طرح عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا وہ بندوں کے سامنے بھی پھر اکڑ نہیں سکے گا, تکبر کیسے کرے گا وہ بندوں کے سامنے, وہ بندوں کے سامنے بھی عاجز ہو جائے گا. اور پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ سکتا ہے؟ تو یہ نماز کی وجہ سے انسان کو ریمائنڈر ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ ہے, مجھے یہ یاد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ انسان بار بار اسی بات کو تو بھول جاتا ہے, خاص طور پہ جب حالات ایسے طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو تب تو بالکل یہ باتیں بھول جاتی ہیں. کیونکہ طلاق محبت میں تو نہیں دی جاتی نا, طلاق تو دی جاتی اس وقت جب لڑائی جھگڑا ہے, زدم زدہ ہے, رنجش ہے, نفرت ہے, ٹٹ فور ٹیٹ ہے. تو اس وقت یاد دلانے کے لیے نماز ہے, نماز کہ ایک اللہ ہے جس کو بھولنا نا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر انسان زیادتی نہیں کر سکے گا کسی کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ, پھر اگر خوف ہو تم کو, فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا, تو پیدل چلتے ہوئے یا سوار ہو کر. یعنی نماز تو تم طلاق کی بات کرتے ہو, نماز تو اگر تم خوف کی حالت میں بھی ہو, یعنی دشمن کا خوف ہے, دشمن کا غلبہ کی وہ ہے ایک چانس ہے تمہارے پاس, تم میدان جنگ میں ہو, تب بھی یہاں خوف اور بھی ہو سکتا ہے, کسی درندے کا بھی خوف ہو سکتا ہے. کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں, اب میدان جنگ کی تو بات نہیں ہے, مگر مجھے کسی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ کراچی میں ایسے حالات ہو گئے تھے کسی کی ڈیتھ کے اوپر, کسی بڑی لیڈر کی, کہ انہوں نے کہا گھر کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک کونے میں دبکے ہوئے تھے ایک کمرے میں, اور باہر لوگ پھر رہے تھے ان کے گھر میں, صحن میں لوگ پھر رہے تھے ہتھیار لے کر, چھت پہ لوگ چڑھے ہوئے تھے. اتنی زیادہ بھی خوف کی حالت ہو جاتی ہے, کوئی ضروری نہیں میدان جنگ میں ہی ہوں, اور ان کو ڈر تھا کہ ہمارے گھر میں بچیاں ہیں اور کیسے ہوگا, اب یہ اتنا خطرہ تھا ان کو جان کا بھی, مال کا بھی, عزت کا بھی. تو بعض دفعہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں. تو نماز تو پڑھنی ہے, خوف میں بھی نماز پڑھنی ہے, اس وقت بھی نہیں چھوڑنی. اگر دشمن کا خوف ہے تب بھی پڑھو, اور اگر اتنا خوف ہو گیا کہ کھڑے ہو کے پڑھ ہی نہیں سکتے تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, یا سوار ہو کے, سواری پہ ہو نا اس میں ہی پڑھ لو. اگر قبلہ رخ منہ ہو سکتا ہے تو کر لو, نہیں ہو سکتا تو جدھر منہ ہے ادھر ہی پڑھ لو, یعنی میدان جنگ ہے, تلواریں چل رہی ہیں, اس میں بھی پڑھ لو, چلتے چلتے بھی پڑھ لو. ویسے تو نہیں یہ پڑھنا جائز, ایسے نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی سواری کی حالت میں فرض نماز پڑھ رہے ہیں, مگر اتنی مجبوری کی اگر حالت ہو جائے کہ انسان کو لگے کہ اب نہ سواری سے اتر سکتے ہیں اور خوف ہے, یا ایسی جگہ ہے کہ جب جہاں پہ اترنے کا کوئی چانس بن ہی نہیں سکتا, تو وہاں پہ پھر سواری کے اوپر ہی پڑھ لو. سواری کو شروع میں قبلہ رخ کر لو, اس کے بعد کہیں پہ بھی موو ہو جائے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نماز ضروری ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں نمازیں, صلاۃ الخوف پڑھی ہے, ایک رکعت بھی پڑھی ہے, ایک رکعت بھی پڑھنا صحیح ہے اگر اتنی زیادہ خوف ہو جائے. اور یہ بھی ہوا ہے کہ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک گروپ آ گیا نماز پڑھنے کے لیے اور ایک جنگ کر رہا ہے, ایک رکعت پڑھ کے یہ لوگ چلے گئے اور دوسرا گروپ آ گیا, اس نے بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت پڑھی. اب دو رکعتیں اگر پڑھنی تھیں تو ایک ایک رکعت دونوں گروپس نے پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور دونوں کی ایک ایک رکعت رہ گئی. اس کے بعد دونوں گروپس نے الگ الگ ایک ایک رکعت بعد میں ادا کر لی. ایک لڑتا جائے گا, ایک آ کے ادا کر لے گا. میدان جنگ میں بھی جماعت سے نماز ہو رہی ہے, سبحان اللہ. اور اگر بالکل ہی نہیں چاہ رہا, بالکل ہی ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو پھر چلتے چلتے, یعنی کیسے پڑھیں گے, چلتے 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 ایسے پڑھیں گے کہ بس نیت کر لی ہے رکوع کی, نیت کر لی ہے سجدے کی. اشاروں سے بھی رکوع سجدے میں نہیں جا سکتے, تو وہی چیزیں بولتے جائیں اور چلتے جائیں چلتے جائیں. چلتے میں تھوڑی رکوع میں جا سکتا ہے انسان اور سجدے میں جا سکتا ہے, اشارہ بھی نہیں کر سکتا, تو پھر کیا کریں؟ جو پڑھنا ہے, جو اس وقت کی تسبیحات ہیں, وہ پڑھتے جائیں اور چلتے جائیں. لیکن چھوڑنی پھر بھی نہیں ہے. فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, جب امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب ہے ذکر اللہ کس کو کہا گیا؟ نماز کو. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کما علمکم, جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا. نماز بھی اللہ نے سکھائی ہے. وہ کیسے؟ قرآن پاک میں تو کوئی طریقہ نہیں نماز کا. پھر یہاں پہ کیا مراد ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھائی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی. ایک دن اول وقت میں آ کے نماز پڑھائی, مثلا فجر کا اول وقت ہے, اس وقت نماز پڑھائی, اور اگلے دن آ کے فجر کے آخری وقت میں پڑھائی. اسی طرح پانچوں نمازوں کے لیے ایک دن اول وقت میں پانچوں نمازیں پڑھائیں, ایک دن آخری وقت میں پانچوں نمازیں پڑھائیں, تاکہ پتہ چل جائے یہ نماز کی ٹائمنگ ہے, یہ اس کا اول وقت ہے, اور یہ ہے جو اینڈ کا ٹائم ہے نماز کا. اور جبرائیل علیہ السلام نے دیکھیں اپنی امامت کے اندر پڑھائی کے طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا امت کو؟ صلو کما رایتمونی اصلی, تم نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. یہ نہیں آپ اپنے اپنے طریقے بنا لیں, ہر ایک اپنا طریقہ کر لے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے صحیح حدیث سے ہمیں مل جائے اگر وہ طریقہ, تو وہی طریقہ صحیح ہے. نہ کہ ہم کہیں نہیں ہم تو فلانے فرقے سے, ہم تو ویسے ہی پڑھیں گے. بھجی اب صحیح حدیث آپ کے سامنے آ گئی تو پھر اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اور اس سے حدیث کی اہمیت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا. جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو ہی نہیں مانتے, منکرین حدیث ہیں, وہ دکھائیں مجھے نماز کا طریقہ کہاں ہے قرآن میں, کہاں سے لے کر آئیں گے وہ؟ نماز پڑھنے کے لیے بھی ان کو حدیث کی طرف ہی جانا پڑے گا جی. تو منکرین حدیث اس کا پھر مطلب بتائے نا, کما علمکم, جیسے اس نے سکھایا تم کو, تو وہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں نہیں سکھایا. کہیں نہیں پتا کتنی رکھتے ہیں, کہیں نہیں پتا کیا ٹائمنگ ہے, کہیں نہیں پتا کیا ایگزیکٹ کیا ٹائمنگ ہے, کہیں نہیں پتا کیسے کیسے ارکان ادا ہوں گے. تو تم نہیں جانتے تھے, اللہ نے تمہیں بتایا, یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا, تو پھر اسی کے مطابق چلنا چاہیے. یہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت سنیں, پھر آگے چلتے ہیں ہم.
فاذكروا الله كما علمكم
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ اور وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں یعنی جو فوت ہو جاتے ہیں مِنْكُمْ تُمْ میں سے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو تو وہ کیا کریں پھر یعنی فوت ہونے سے پہلے مثال کے طور پہ کوئی آدمی بیمار ہے اس کو لگتا نہیں ہے کہ میں بچوں گا کوئی ایسی بیماری ہو گئی یا کوئی ایسے کنڈیشن کو پہنچ گیا بڑھاپے کو اس کو لگتا ہے کہ اب میں نے بچنا نہیں ہے میرا کسی وقت بھی وقت آ سکتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے وصیت کر سکتا ہے وصیت کرنا ہے لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متاعن الی الحول کہ فائدہ پہنچانے ایک سال تک غیر اخراج ان کو نکالے بغیر یعنی پھر وہ اپنے وارثوں کو وصیت کر جائے کہ دیکھو میری بیوی کو گھر سے نہ نکالنا ایک سال تک اس کو گھر میں ہی رہنے دینا سننے کہ کئی جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں تو اب بھائی خاوند فوت ہو گیا تو چلو جاؤ تم اب تمہارا کیا یہاں پہ کام ہے تو وہ وصیت کر جائے کہ ایک سال تک اس کو گھر سے نہیں نکالنا اب یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے وہ جو پہلے ہم آیت پڑھ چکے ہیں نا چار مہینے دس دن عدت ہے تو وہ اب جب چار مہینے دس دن عدت ہے تو وہ اتنا ٹائم سپینڈ کر کے پھر اس کے بعد وہ وہاں سے جا سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جب وراثت کے حکم آ گیا نا کہ اس عورت کو بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا دیکھیں پہلے زمانے کے اندر کہاں عورتوں کو وراثت سے حصہ ملتا تھا لیکن جب یہ پتہ چل گیا کہ وراثت سے حصہ ملے گا تو اب کیا ہے اب عورت کی وراثت ہے اس کو آٹھواں حصہ 1/8 حصہ ملے گا اگر اولاد ہے اس کی اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ ملے گا تو اس کو وراثت مل گئی اب اس کو ضرورت نہیں کہ وہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جو وارث ہے ٹھیک ہے تو لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی 4 مہینے 10 دن تو عدت ہے مگر ہاں ایک سال تک کی اگر کوئی آدمی چاہے تو گھر والوں کو وصیت کر سکتا ہے اس لیے کہ مثلا سسرال میں اب عورت کا کوئی اور گھر نہیں ہے اور یا پھر یہ گھر آدمی کے نام کے اوپر تھا تو اب وہ جو وارث ہوں گے وہ تو چاہیں گے کہ جلدی سے تقسیم ہو وراثت تو سب کو حصے دیے جائیں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی ایک سال تک یہ نہ کرنا ایک سال سے لیکن زیادہ کا نہیں کہہ سکتا ایک سال تک میری بیوی کو اس گھر میں رہنے دینا اس کو نہ بیچنا تو لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب بس اسی میں رہتے رہنا اور تم لوگ جو ہے نا بس اب اس کو کبھی وراثت تقسیم ہی نہیں ہونی چاہیے جیسے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کوئی فوت ہو جائے تو بس پھر آپ اسی گھر کے اندر رہتے جا رہے ہیں آپ وراثت نہ تقسیم ہوگی نہ کچھ ہوگا بس چلتا رہے گا اسی طرح معاملہ وہ نہیں ہو سکتا وراثت تو فوری طور پہ تقسیم کرنی ہوتی ہے جو ہی کوئی فوت ہو جاتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں جس کا قبضہ ہوتا ہے وہ سنبھال کے بیٹھ جاتا ہے اب فوت ہونے والا تو کب کا جا چکا اب وہ جو وارث ہیں وہی بس قبضہ کیے ہیں چاہے وہ بیوہ ہی ہے چاہے وہ کوئی اور ہے تو ایک سال تک کے لیے وہ کہہ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ کا نہیں ڈیمانڈ کر سکتا اور باقی کا جیسے میں نے آپ کو بتا دی کہ حکم منسوخ ہو گیا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ پھر اگر وہ نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ اس معاملے میں کہ وہ جو بھی اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں اگر وہ اس ایک سال سے پہلے چلی جاتی ہیں یعنی تو جیسے آپ کو بتایا نا 4 ماہ 10 دن کے بعد یہ حکم آ چکا ہے کہ اس کے بعد ہی وہ جو مرضی فیصلہ کریں اپنے بارے میں کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا کوئی ان کو روک نہیں سکتا شادی سے اگلی شادی کرنے سے اور اس میں یہ بھی دیکھیں ایک بات اور سوچنے کی ہے کہ کوئی آدمی بھی نہیں یہ کہہ سکتا فوت ہونے سے پہلے کہ تم میرے سے وعدہ کرو میرے بعد تم کوئی شادی نہیں کرو گی نہیں یہ وعدہ کوئی نہیں لے سکتا یہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے ہاں اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی نہیں کرنا چاہتی تو اور بات ہے وہ کوئی اس کو زبردستی نہیں کہ ضروری کرے لیکن میرا مطلب یہ کہ کوئی وعدہ کرا کے یہ نہیں کہہ سکتا بس میرے مرنے کے بعد تم پہ قسم ہے کہ تم اگر شادی کرو نہیں وہ جو کریں دیکھیں یہاں پہ کیا کہا گیا فلا جناح علیک ان پہ کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں فی ما فعلنا فی انفسہم من معروف جو بھی معروف طریقے ساتھ بھلے طریقے ساتھ جو بھی وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے حکمت والا بھی ہے وللمطلقات متاع بالمعروف جو متعلقہ عورتیں ہیں دیکھیں اب اینڈ میں پھر وہی بات آ گئی متعلقہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے بارے میں جو بھی معروف طریقے سے فیصلہ کریں کوئی جو بھی سوری معروف طریقے سے بھلے طریقے سے طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ عام ساری عورتوں کے لیے آ گیا, جو بھی طلاق لیں, جو ان کو بھی طلاق ہوئی ہو, ان کو کچھ نہ کچھ تم نے بھلے طریقے سے فائدہ دینا ہی دینا ہے. پہلے تو آ گیا تھا نا حق مہر دینا ہے, وہ بھی ہم ساری بات ابھی کی ہے کہ کوئی بھی بیوی کو طلاق دیتا ہے کوئی بھی صورت ہو, رخصتی ہوئی ہے نہیں ہوئی جو بھی ہے, مگر کچھ نہ کچھ ان کو دینا ضروری ہے. اگر حق مہر ہے بھی تب بھی کچھ تحفے تحائف دے دو, کچھ سامان دے دو. حق المتقین, یہ حق ہے متقین پہ, جو متقی بننا چاہتا ہے. اگر وہ بیوی سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے متقی بھی ہو سکتا ہے بیوی سے علیحدہ, اس کا مطلب یہ نا یہ نہیں ہے کہ کوئی برا ہی ہوگا اگر اس نے بیوی کو طلاق دی. تو جس موڑ پہ بھی الگ ہو علیحدہ ہوتے وقت کچھ متا دے دو. اس کے اندر کچھ فکس نہیں ہے, بس جس کی جو بھی حیثیت ہوگی وہ دے دے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی پہلے بات گزر چکی کہ بعض, اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, اس میں بھی بعض دفعہ بہت زیادہ وہ کی جاتی ہیں کہ یہ چیز بھی ہماری, یہ چیز بھی ہماری, یہ بھی ہمیں لینا, یہ بھی نہ. تو عورت بہت زیادہ زیادتی کرے کہ وہ اتنی زیادتی کر رہی ہے کہ مجھے یہ بھی ملنا چاہیے, یہ بھی ملنا چاہیے, نہ مرد ایسے کرے کہ وہ اس کو بالکل دو کپڑوں میں نکال کے باہر کھڑا کر دے. نہیں, جو اس کا کچھ اس کی بلونگنگ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ دے دو معروف طریقے کے ساتھ. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے 10,000 دیے تھے اپنی بیوی کو, 10,000, لیکن پھر بھی وہ بیوی کہتی تھی کہ اس محبوب کی جدائی کے مقابلے میں یہ حقیر چیز کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سوچ لیں کہ یہ ان کو اتنی محبت تھی نا ان سے, تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ مجھے طلاق دیں, تو اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہی تھی. لیکن یعنی اتنا تک بھی فائدہ دے سکتے ہیں. تو ہمیں ان ساری باتوں سے مہر کا بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ متاع تو عام ہی ہے نا, متاع میں تو کچھ بھی ہے کہ یعنی کوئی بھی فائدے کی چیزیں اپنی اپنی طاقت کے مطابق. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذلک یبین اللہ لکم, اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کو, لعلکم تعقلون, تاکہ تم کچھ عقل کرو, کچھ سمجھ کا مظاہرہ کرو, تم عقل سے کام لو. اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے. اب اس سے کیا بڑی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ باتیں سکھائی ہیں, یہ بتائی ہیں, یہ احکامات دیے ہیں. جو ان کا انکار کرے گا وہ اللہ کے حکم کا انکار کرے گا. اور اگر آپ غور کریں تو سارے احکامات ایسے ہیں جو عورت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اینڈ میں دیکھیں کہہ دیے نا متعلقات, تمام متعلقات کے لیے تم ان کو کچھ نہ کچھ دے دو بھلے طریقے کے ساتھ, اچھے طریقے. یہ اس کا بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو اس چیز کے مگر یہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اتنی رنجشیں, اتنی نفرتیں کہ کہاں کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے. یہ آیات اللہ نے بیان کی ہیں, تم عقل سے کام لو. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے, ان احکامات کو سیکھنا چاہیے. یہ احکامات اللہ کے احکامات ہیں, کوئی لوگوں کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہیں. قانون دنیا کے تو ہم بہت فالو کرتے ہیں, لیکن اللہ سے ڈر جاؤ, اس کے حکموں کو جانو. تقوی والوں کے لیے یہ ہے, کیونکہ دیکھیں یہ تو کوئی کسی کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے گا کسی اور کو پتہ چلے نہیں چلے, اللہ کو تو پتہ ہے. جو تقوی والا انسان ہے وہ اللہ کی نظروں کو اپنے پر محسوس کرتا ہے, اللہ کے خوف سے وہ دیتا ہے, یہ ذمہ داری کو پورا کرتا ہے. یہ ذمہ داری ہے متقین پہ. اگر تم متقی بننا چاہتے ہو یا متقی ہو, تمہیں کرنا پڑے گا یہ. اب دیکھیں جس میں خدا کا خوف ہوگا نا وہی یہ کام کر سکے گا نا, وہی یہ حق دے سکے گا, کیونکہ اللہ کا ڈر انسان سے یہ کام کرا سکتا ہے. لوگوں کے کہنے سے نہیں ہم کرتے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم کریں گے. اچھا اس کے اندر ایک جو بات پچھلی آیت میں رہ گئی, آیت 240 میں ایک اور بات کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری کی جو بہن تھی فریہ بنت مالک, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ ہمارے غلام بھاگ گئے تھے, جن کو ڈھونڈنے کے لیے میرا خاوند گئے قدوم میں ایک جگہ ہے, میں ان غلاموں سے ملاقات ان کی ہو گئی, ان کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے, تو وہاں سے وہاں پہ ان کی ملاقات ہو گئی, لیکن انہوں نے ان کو قتل کر دیا, یعنی ان کے ہسبینڈ کو. اب ان کا کوئی مکان نہیں جس میں عدت گزاروں, اور نہ کچھ کھانے پینے کو ہے, اگر آپ اجازت دیں تو اپنے میکے چلی جاؤں اور یہیں عدت پوری کروں. آپ نے فرمایا اجازت ہے. کہتی ہیں میں لوٹی, ابھی تو میں حجرے میں ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور خود بلایا اور فرمایا تم نے کیا کہا. میں نے پھر وہی قصہ بیان کیا. آپ نے فرمایا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے. چنانچہ میں نے وہیں عدت کا زمانہ پورا کیا, یعنی 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے. اور جو یہ بات ہے نا کہ ان کو فائدہ پہنچاؤ بھلے طریقے سے, تو پہلے لوگوں کہتے تھے اگر ہم چاہیں کچھ دیں چاہیں نہ دیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے ہر طلاق والی کو. تو یہاں پہ ہمیں یہ ساری باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی. میں آپ کو چارٹ بھی بنواتی ہوں انشاءاللہ تلاوت کے بعد. لیکن سب سے پہلے سچے دل سے دعا کریں. جن بھی لوگوں کے گھروں میں کوئی مسئلے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں ہیں, وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے, مودت پیدا کر دے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, تعلقات درست ہو جائیں اور اس نہج تک نہ پہنچیں, طلاق تک باتیں نہ پہنچیں. یقین کرے اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے. اگر سچے دل سے آپ نے دعا مانگی ہوگی نا, تو شوہر کے دل میں ضرور آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا یہ اپنے لیے, یہ دیکھیں ہمارے لیے ایک وہ رکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, کہیں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, تو خبروں میں آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی گورنر, کوئی فلاں منسٹر پہنچ گیا, تو پھر سارے لوگ اس کے سامنے اپنی اپنی اپلیکیشنز لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ ویسے تو ان تک کوئی ایکسیس نہیں ہے, چلو یہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ان کو اپنی درخواست دے دو, اپنی ظلم کی داستان سنا دو, اپنی ضروریات ان کو بتا دو تاکہ یہ ہمارے مسئلوں کو حل کر سکیں. اپنے اپنے مسئلے لے کے سارے پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ایکسیسیبلٹی نہیں ہے وزیروں تک, منسٹروں تک, گورنروں تک. لیکن میرا رب کیسا پیارا ہے, اس کا دربار کیسا ہے کہ اتنا بڑا دربار شاہی ہے نا, رویل, جو اس کا جو دربار ہے وہ تو رویل ہے, یہ تو دنیا کے گورنر آج ہیں کل نہیں ہیں. اس کا دربار اتنا بڑا جو ساری کائنات کا مالک ہے, اس دربار تک میری اور آپ کی ریچ ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے, کوئی مسئلہ ہو, کہیں کوئی زیادتی, کوئی ظلم ہو, کوئی آئے ہمارے تک, ہم اس کو درخواست دیں اور کہیں کہ اللہ کے دربار میں ہماری درخواست دے دینا. نہیں, ڈائریکٹ اپروچ ہے میری بھی, آپ کی بھی, آپ کی بھی, آپ کی بھی, سب کی. یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی, سہولت دی, آنر دیا, ہم اس کے دربار تک پہنچ سکے. ہمیں کسی کے تھرو بھی نہیں جانے کی ضرورت, کسی کا انتظار کرنے کی نہیں ضرورت, ہم ڈائریکٹ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ اس سے مانگ سکتے ہیں. پھر کیوں نہ اپنی جو بھی حاجتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, غم ہیں, مصیبت کا, دکھڑے کا, جو بھی واقعہ ہے, جو بھی آپ کی حالات ہیں, سب اللہ کے سامنے رکھ دیں, اس سے التجا کریں, اس کے سامنے گڑ گڑائیں, اس کے سامنے روئیں, اللہ میری مشکل تو نے آسان کرنی, شوہر کے دل میں محبت تو نے پیدا کرنی. یقین کریں وہ شوہر آپ کے آگے پیچھے پھیرے گا, لیکن شرط ایک ہے کہ آپ نے ظلم نہ کیا. اگر آپ ظالم ہیں نا, پھر اللہ کی مدد نہیں آنی. خود اپنا بھی جائزہ لیں, سچے دل سے لیں, میں کہاں کہاں میں ظلم کرتی ہوں، اگر آپ ظالم نہ ہوئی نا آپ کی مدد ضرور ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن اگر آپ بھی ظلم میں شریک ہوئی، ادھر سے وہ ایک چیز ہے تو آپ نے دوسری پھینک دی، اس نے وہ پھینکی تو آپ نے اور اس سے اوپر چڑھ کے کچھ اور چڑھائی کی، ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے نا، اگر پھر نہیں، مدد تبھی آپ کی ہوگی جب آپ ظلم میں شامل نہیں ہوئے۔ تو سچے دل سے دعا کریں، آپ دیکھیں گی کہ ضرور آپ کی فریاد سنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے، اور ان میں گھروں کے اندر باہمی اتفاق، محبت، سلوک کے ساتھ قائم رکھے سب کے گھروں کو۔ چلیں جی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو وہ پورا ٹیبل بنواتی ہوں۔ انشاءاللہ
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى